السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر آل عمران آیہ نمبر 174. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم تفسیر سورہ آل عمران میں جنگ احد پر تبصرہ پڑھ رہے تھے، اور یہ تبصرہ دراصل اس لیے نہیں کیا گیا کہ ہم اس کو بس اسی طرح سے سرسری طور پر پڑھ کر گزر جائیں. آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اسلام کا مقصد، یعنی ہمارے دین کا مقصد کیا ہے، کہ اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ ہی کی شریعت نافذ ہو اور لوگ شرک سے بیزار ہو کر صحیح، یعنی جو ان کا فطری دین ہے، اس کی طرف لوٹیں، پلٹیں، یعنی واپس اسلام کی طرف آئیں جو ان کا فطری دین ہے. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے شروع سے انبیاء مبعوث فرمائے، آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنے کے بعد سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، جو کہ آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں میں وہ شعور پیدا کریں، بیدار کریں، جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے. اسلام میں جنگ کی اجازت اسی لیے دی گئی کہ صرف اور صرف اللہ کا حکم زمین پر نافذ ہو، اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے جنگ نہیں کی جا سکتی. ایون جنگ بھی اس لیے کی جاتی ہے کہ سامنے والا آپ کو ظلم سے، آپ پر زبردستی کر رہا ہو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے کہ ولا تتمنوا، نہ تم تمنا کرو کہ دو جماعتیں آمنے سامنے ہوں، جنگ کی تمنا نہ کرو تم. یعنی اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جو صرف لڑائی 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 چاہتا ہو. اسلام تو امن کا علم بردار ہے، اسلام پیس پھیلانا چاہتا ہے ہمارا دین الحمدللہ. تو جنگ خود آپ دیکھیں پوری ہسٹری میں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کبھی بھی آپ نے شروعات نہیں کی جنگ کی. ہمیشہ کون لشکر لے کر آیا جنگ کے لیے؟ مشرقین مکہ، ہے نا، یا آس پاس کے قبائل، یا یہود نے جنگ کی آگ بھڑکائی. اسلام یعنی مسلمان تو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ صرف اور صرف اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے جنگ کرتے رہے، خود سے حملہ نہیں کیا. اور جب کیا بھی تو کس صورت میں، کہ جب معلوم پڑ گیا کہ سامنے والے حملہ کرنے والے، جیسے غزوہ تبوک کا معاملہ جو تھا، کہ آپ کو پتا چلا تھا اور کنفرم تھی یہ نیوز کہ ہرقل جو بادشاہ تھا وہ آپ پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو آپ نے پہلے ہی اپنے دفاع کے لیے وہاں جا کر لڑائی کرنا منظور کیا، لیکن بغیر لڑائی ہوئے واپس آ گئے تھے. اور فتح مکہ، چونکہ وہ تو مکہ تو مسلمانوں کا ایکچولی مرکز تھا، اس کو تعمیر ہی اس لیے کیا گیا تھا کعبۃ اللہ کو، کہ وہاں پر ایک اللہ کی عبادت کی جائے، لیکن مشرکوں نے اسے بت پرستی کا گڑھ بنا رکھا تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان سے وہ تو واپس لے نہیں تھا توحید کے مرکز کو، تو اس لیے پھر فتح مکہ ہوا الحمدللہ، اتنا پرامن طریقے سے ہوا کہ کوئی خون نہیں بہایا گیا. تو اسلام کا مقصد یہ نہیں کہ جنگ 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 ہی کی جائے، نہیں، اسلام تو چاہتا ہے کہ جنگ کو اوائڈ کیا جائے، جتنا کام پرامن طریقے سے ہو سکتا ہے اس کو پرامن طریقے سے سلجھایا جائے یا سالو کیا جائے، نہ کہ جنگ کو ہی سب کچھ سمجھا جائے. ہاں، لیکن جب جنگ ہو جائے تو پھر پیٹھ نہیں دکھانی چاہیے. یعنی ہمیں یہ بات قرآن اور حدیث سے پتہ چلتی ہے اور ہمیں سکھائی گئی ہے کہ جب ایک بار تم میدان میں آ جاؤ اور دشمن کا آمنا سامنا ہو جائے تو پیٹھ پھیرنا کبیرہ گناہ ہے، یہ بات یاد رکھیں. اور اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگیں، آپ غزہ کا حال دیکھ رہے ہوں گے کہ آج بھی جنگیں ایسی ہو رہی ہیں کہ ایک طرف نہتے لوگ ہیں، بلکہ نیو بورن بیبیز ہیں، اور دوسری طرف ہر قسم کے ہتھیار سے لیس، ڈرونز، سب چیز ہیں ان کے پاس. اور ان کو دشمنی کس بات کی؟ صرف آپ دیکھیں، ان کو دشمنی کسی اور چیز کی نہیں ہے، صرف اور صرف اسلام سے ان کی جنگ ہے، اور کسی چیز سے دشمنی نہیں ہے ان کی. تو ایک طرف تو یہ ظلم، جبر اور بربریت ہے، ایک طرح دیکھا جائے تو جنوسائڈ ہی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. یعنی دشمنی اتنی زیادہ حد سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے کہ ہاسپٹلس پر بم گرائے جا رہے ہیں. تو میرے حال ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا. اسلام امن کا علم بردار ہے. بوڑھوں پر، نہتوں پر، عورتوں پر، بچوں پر ہتھیار اٹھانا اسلام کا مزاج نہیں ہے، نہ ہی ہمیں اس کی تعلیم دی گئی ہے، بلکہ ہمیں درخت کاٹنے سے روکا گیا ہے. اور کسی بھی شہر میں داخل ہوں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہونے کی تعلیم دی گئی ہے. تو یہ جو جنگ احد ہوئی تھی، یہ معاملہ دونوں طرف برابر برابر رہا تھا. جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ ابو سفیان دور جانے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ ہمارے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آیا، نہ مال غنیمت آیا نہ کوئی قیدی آئے، تو وہ واپس پلٹنے کا سوچ رہا تھا، تو مسلمان پھر زخموں سے چور تھے، پھر وہ ہمراء الاسد تک گئے تھے. اسی کو آگے کنٹینیویشن ہے، آگے دیکھیے آیت نمبر 174. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. فانقلبوا، پس لوٹے وہ، بنعمت، ساتھ احسان کے، من اللہ، اللہ کے، وفضل، اور فضل کے، لم يمسسهم، کہ نہیں پہنچی انہیں کوئی برائی، سون کوئی برائی، واتبعوا، اور پیروی کی انہوں نے رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو فضل عظیم، بہت بڑے فضل والا ہے. انما، یقیناً، ذالکم الشیطان، یہ تو شیطان ہی ہے، یخوف، ڈراتا ہے وہ، اولیاءہ، اپنے دوستوں سے، فلا تو نہ، تخافوہم، تم ڈرو ان سے، وخافونی، اور ڈرو مجھ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو مومن. یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت حاصل کر کے واپس آئے، انہیں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی، وہ اللہ کی رضا کے پیچھے لگے رہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. یہ شیطان ہی تو ہے جو تمہیں اپنے دوستوں یعنی اپنے لشکر کفار سے ڈراتا ہے، لہذا اگر تم مومن ہو تو اس سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ سے ڈرو. تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ جب مسلمان گئے پیچھے پیچھے تو لوگوں نے ان کو ڈرانا چاہا، کہ ارے بہت بڑا لشکر تمہارے لیے واپس آ رہا ہے، تو وہ لوگوں سے نہیں ڈرے بلکہ اللہ سے ڈرے، اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ سب سے بڑھ کر کارساز ہے. تو اب جب مسلمان وہاں گئے اور جب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مسلمان تو واپس پھر نئے جوش و خروش کے ساتھ آ رہے ہیں، تو پھر اس کی ہمت نہیں ہوئی واپس آگے بڑھنے کی، اور وہ وہیں سے مکہ کی طرف لوٹ گیا. اور مسلمان جب واپس پلٹے تو اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ واپس لوٹے، کوئی برائی بھی ان کو نہیں پہنچی، یعنی کوئی تکلیف اور زخم بھی نہیں ان کو پہنچا. اور جب یہ خبر مشرکین کے پاس پہنچی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، اصحاب، تعاقب میں آ رہے ہیں، جو پیچھے رہ گئے تھے اور وہ اب نادم ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ مکہ کو واپس چلے گئے. اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی نعمت، فضل، اجر و انعام سب کچھ ملا الحمدللہ، کیونکہ جنگ کے لیے نکلنے کی تکلیف تو انہوں نے اٹھائی تھی نا، یہ تو نہیں مانتے کہ جنگ نہیں ہوگی، پاسبلٹیز تو تھی کہ جنگ ہو سکتی ہے دوبارہ، تو انہوں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا اور اللہ ہی کو کافی سمجھا اپنے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر پورا کا پورا لکھ دیا، ایسے غازی بن کر وہ لوٹے الحمدللہ، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کی اطاعت کی تھی، رسول کی اطاعت کی تھی، نافرمانی سے بچے تھے، اس لیے ان کے لیے بڑا اجر ہے. اور دوسری بات جو بتائی گئی ہے کہ ایکچولی جو لوگوں نے بیچ میں ان کو ڈرایا تھا اور کہا تھا کہ کافی لوگ تمہارے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں، تو اصل میں یہ جو خوف دلانے کا کام ہے اللہ کے راستے میں جنگ کرنا یا اللہ کے راستے میں کچھ بھی کام کرنے سے، خوف جو دلایا جاتا ہے یا پیچھے ہٹایا جاتا ہے، یہ شیطان کے اولیاء ہوتے ہیں اصل میں. جیسے ہم جو مومن ہیں جو نیک کام میں ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہیں، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر، تو ایسے ہی شیطان کے اولیاء بھی ہیں جو برائی کی طرف راغب کرتے ہیں اور برائی کی دعوت دیتے ہیں اور خوف دلاتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں نکلنے سے خوف دلاتے ہیں، چاہے وہ جنگ کے لیے نکلنا ہو میدان جنگ میں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دین کی دعوت ہو، یا کوئی بھی کام ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، چھوٹا موٹا کام یا بڑے سے بڑا کام، تو یہ شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو، مومنوں کو ڈراتے ہیں اور خوف دلاتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے راستے میں نہ نکلنا، دیکھو یہ کام نہ کرنا، حکومت تمہارے خلاف ہو جائے گی، لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے، دنیا تم سے چھوٹ جائے گی، ایسے ایسے خوف دلاتا ہے یہ شیطان یا اس کے ساتھی. ان لوگوں کو خوف دلاتے ہیں زیادہ تر جو ایمان سے محروم ہیں، اور ان لوگوں کو بھی خوف دلاتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہے، کیونکہ کمزور ایمان پر شیطان جلدی حاوی ہوتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، جن کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے ان کے اوپر بیماری کے حملے بار بار ہوتے ہیں، ہے نا؟ کیوں ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے بیماریوں کا؟ کیونکہ ان کا امیون سسٹم بہت کمزور ہوتا ہے، ویک ہوتا ہے. تو ایسے ہی کمزور ایمان والوں پر شیطان کا یا شیطان کے ساتھیوں کا اٹیک بہت جلدی جلدی یا بہت پرزور ہوتا ہے، اور وہ لوگ اس کے اٹیک میں آ بھی جاتے ہیں، اس کے ٹرانس میں آ بھی جاتے ہیں، بہت جلد گرفتار ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس کے لیے پھر کیا مضبوط کرنا ہوگا، آپ بتائیں. شیطان اور اس کے ساتھیوں سے بچنے کے لیے یا وہ جو خوف دلاتے ہیں اس خوف سے بچنے کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا نا، بالکل. کیونکہ دیکھیں ایمان ہی سب سے بڑی شیلڈ ہے ہمارے لیے، پروٹیکشن کا ذریعہ ہے ہر چیز سے بچاؤ کے لیے. جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی ہم ہر برائی سے محفوظ رہیں گے، ہر بہکاوے سے محفوظ رہیں گے. تو شیطان کے جو دوست ہیں وہ مشرکین ہیں یا منافقین ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ تو خوف دلاتے رہیں گے تم کو, ہر بار خوف دلائیں گے. جیسے آج بھی آپ دیکھیں کہ یعنی نہتے لوگوں کو کتنا خوف دلایا جا رہا ہے, جو کہ سپر پاورز ہیں وہ لوگ دلا رہے ہیں. یعنی یہ کوئی انصاف ہوا بھلا آپ بتائیں؟ اور یہ جو آپس میں سارے خراب لوگ ہیں شیطان اور اس کے ساتھی, وہ ایک دوسرے کو خوب مدد کرتے ہیں کیونکہ اسلام کے خلاف سب ایک ساتھ صفے آ رہا اور ایک جٹ ہو جاتے ہیں لوگ, کیونکہ ان کی اصل دشمنی دراصل اسلام سے ہے, مسلمانوں سے نہیں. ان کو اسلام ہی پسند نہیں ہے, کیونکہ شیطان نے کہا تھا نا کہ میں تیرے تمام ان لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جن پر میرا زور چلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہ چل سکے گا. اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جا ستا ان کو, خوف دلا ان کو اور جو کرنا ہے کر, لیکن میرے مخلص بندے ہوں گے جن پر تیرا زور نہیں چل سکے گا. تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا آپ بتائیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے بننا پڑے گا نا. تو شیطان کن پر حاوی ہوتا ہے, یہ شیطان کے ساتھی کن پر حاوی ہوتے ہیں؟ اور یہ سب آپ دیکھیں یہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے اچھا اور برا راستہ دونوں کھول کر واضح کر دیا ہے. انبیاء کے ذریعے سے جو سیدھی صاف سچی صحیح شاہراہ ہے, اسلام کی صراط مستقیم ہے, اس کو بھی واضح کر دیا ہے. اب اپنی آنکھیں کھلی رکھ کے کوئی یہ سیدھی صاف اور جو سچی شاہراہ ہے اس پر چلنے کی بجائے کوئی ٹیڑھا راستہ اختیار کرتا ہے, تو آپ بتائیں غلطی کس کی ہے پھر؟ کہ جو سیدھے راستے کو چھوڑ کر خود ہی اپنے ہاتھوں ٹیڑھے راستے پر جانا چاہتے, تو غلطی اسی کی ہوئی نا. تو لہٰذا ان سے نہ ڈرو بلکہ اللہ سے ڈرو. تو ہمیں وہ طریقے, وہ چیزیں سوچنی ہے کہ کن چیزوں کے ذریعے سے, کن طریقوں کے ذریعے سے شیطان اور اس کے ساتھی ہم پر حاوی ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں. ہمیں اس سے بچنے کا پھر کچھ نہ کچھ سولوشن نکالنا ہوگا, کوئی حل نکالنا ہوگا, اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا. اور آپ دیکھیں یہی چیز تھی جو مکہ میں مضبوط کی گئی. 13 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ قرآن کی جو آیتیں نازل فرماتا رہا اور صحابہ کو دی جاتی رہی وہ آیتیں, وہ صرف اور صرف ایمان کو مضبوط کرنے والی آیتیں تھیں, آخرت کے عقیدے کو پختہ کرنے والی آیتیں تھیں. کہ انسان کے دل میں جب آخرت کا عقیدہ اچھا پختہ ہو جائے پھر وہ بے دھڑک کود پڑتا ہے آتش نمرود میں عشق, اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی, پھر نہ اپنی جان کی پرواہ رہتی ہے, نہ مال کی, نہ کسی چیز کی پرواہ رہتی ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں بے خطر کود پڑتا ہے کیونکہ اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. تو مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کو ہی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, اصل میں کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں, کہ چھوٹی چھوٹی مشکلات زندگی میں آئیں یا کچھ خوف شیطان کے ساتھ ہی ہم کو دلاتے رہیں تو ہم ان سے خوف زدہ نہ ہوں, کمپرومائز نہ کریں, گھٹنے نہ ٹیکیں, بلکہ اپنے ایمان پر فرم رہیں, ثابت قدم رہیں, استقامت کے ساتھ, ڈٹرمنیشن کے ساتھ اپنے کام پر فوکس کریں اور جمے رہیں اور اپنا کام کرتے چلے جائیں اللہ کے راستے میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ شیطان کے ساتھی تو خوف دلاتے رہیں گے تم کو, لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے, صرف اللہ سے ڈرنا ہے, تقوی اختیار کرنا ہے اور اپنا کام کرتے چلے جانا ہے, کرتے چلے جانا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کر کے کام کرتے چلے جائیں گے تو آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اور مددگار ہو سکتا ہے بھلا کسی کا؟ کوئی اور اس طرح سے نصرت اور فتح عطا کرنے پر قادر ہے بھلا؟ نہیں, کوئی نہیں, کیونکہ ہر چیز کا مالک اور خالق اللہ سبحانہ وتعالی ہے. پورا پاور, پوری قدرت, پوری طاقت صرف اور صرف اکیلے اللہ سبحانہ وتعالی وحدہ لا شریک کے قبضہ قدرت میں ہے الحمدللہ. تو آپ نے اگر اس کا سہارا تھاما پھر آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, کوئی خوف دل میں آنا نہیں چاہیے. تو اللہ سے ڈریں, اللہ کا تقوی اختیار کریں, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہی واجب ہے, کہ اللہ ہی کا خوف رکھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ پر خوف یہ ایمان کے لوازمات میں سے ہے اصل میں. تو بندہ اپنے ایمان کے مطابق ہی, جتنا اس کا ایمان ہے, اللہ سے خوف رکھتا ہے. اور پسندیدہ خوف وہ ہے کہ جو بندے کو حرام کام سے روک دے. کیوں؟ کیونکہ کس کے خوف سے وہ حرام کام سے روکے گا؟ اللہ کے خوف سے, ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ یہ خوف, کہتے ہیں کہ ایمان کیا ہے, امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت کا نام ایمان ہے اصل میں. کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید بھی ہو کہ وہ بخشنے والا ہے, اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے خوف بھی ہو کہ وہ سزا دینے والا ہے, اسی کا نام تو ایمان ہے اصل میں. تو اگر دیکھا جائے تو پورے 13 سال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی عقیدے کو پختہ کرتے رہے کہ ایمان کو مضبوط کیا گیا. تو ہمارا دین ہی تکمیل اس پر ہوتا ہے کہ جو ہر یعنی رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا, ہے نا. تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ہمیں, یہی ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے. آگے دیکھیے, ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب اليم ولا يحزنك الذين اور نہ غم میں ڈالے آپ کو وہ لوگ یسارعون جو جلدی کرتے ہیں فی الکفر کفر میں انہم بلا شبہ وہ لن يضروا الله شيئا ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکیں گے اللہ کو کچھ بھی یرید اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ کہ نہ یجعل لہم کہ نہ کرے ان کے لیے کوئی حصہ حزن کوئی حصہ فی الاخرہ آخرت میں ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم عذاب ہے بہت بڑا ان الذین بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے اشتروا الکفر خریدا کفر کو بالایمان بدلے ایمان کے لن يضر الله شيئا ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکیں گے وہ اللہ کو کچھ بھی ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. آپ دیکھیں دو دفعہ بات کی گئی عذاب کی, ایک بار عذاب عظیم کی بات ہے اور دوسری بات عذاب علیم کی بات ہے, ایک طرف بڑے عذاب کی بات ہے اور ایک جگہ دردناک عذاب کی بات ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں یہ تمہیں غم زدہ نہ بنا دیں, یہ اللہ کے دین کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے. اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہ رہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا ہے یہ اللہ کے دین کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اب دیکھیں اسلام جس بات کو پیش کرنا چاہتا ہے وہ کیا ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ خود دیکھیں کہ جو اس وقت جہالت اور کفر کی حالت تھی کیسا معاشرہ تھا, آپ بتائیں. آپ خود سوچیں اس وقت کے معاشرے کی تھوڑی سی تصویر میرے سامنے رکھیں آپ کہ کیا کچھ ہوتا تھا وہاں پر. شرک تھا, بت پرستی تھی, برہنگی تھی, بے حیائی تھی, عبادت کے نام پر بے حیائی تھی, لوٹ مار تھی, بتوں کے نام پر بہت بڑے بڑے گفٹس لیے جاتے تھے یعنی چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے, جہالت عام تھی, لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, عورتوں کی کوئی ویلیو کوئی عزت نہیں تھی, جو ظالم تھا وہ ظالم ہی ظالم رہتا تھا, ہر کوئی اسی کا ساتھ دیتا تھا اور مظلوم کی کوئی فریاد رسی نہیں تھی, ہے نا. غلامی کا زمانہ تھا, مالک یہ سمجھتے تھے کہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہیں, ان کی کوئی ویلیو کوئی حیثیت نہیں, انسانوں کو غلام بنا لیا گیا تھا, جانوروں سے بھی بدتر ان سے کام لیا جاتا تھا, ہے نا. آپ بھی لوگ بتاتے جائیے نا تاکہ مجھے اور مزید پتہ چلے اگر میرے ذہن میں وہ ساری باتیں نہ آ رہی ہوں تو, کہ کتنی خرابیاں عام تھیں. نہ عورت کا وراثت میں کوئی حصہ تھا, نہ اس کی کوئی ویلیو تھی. ایک مرد بیک وقت 10-10, 12-12, 15-15 شادیاں کر لیتا تھا اور کسی کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا. بیٹیوں کو بہنوں کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا, ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی, کوئی منزلت نہیں تھی, بیوی کی کوئی عزت نہیں تھی. تو آپ بتائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چینجز لائے, اس قرآن کو پیش کر کے انہوں نے معاشرے کو کیسے تبدیل کیا, یعنی اسلام کیا چیز پیش کرنا چاہتا ہے, اسلام معاشرے کو کس طرح سے بنانا چاہتا ہے. آپ بتائیں کہ معاشرے میں عدل اور انصاف ہو, ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جائیں, جو ان کے ذمہ فرائض ہیں وہ بحسن خوبی انجام دیے جائیں, کسی پر ظلم نہ ہو, عدل اور انصاف ہو, امانت داری ہو, خیانت کا کہیں کوئی یعنی اس کو پروموٹ نہ کیا جائے, بے ایمانی نہ ہو, عورتوں کے ساتھ حسن سلوک ہو, بیٹی ہو, ماں ہو, بیوی ہو, بہن ہو, ہر طرح سے جس بھی رشتے میں ہے اس کو عزت دی جائے, اس کا وراثت میں بھی حق ہے, وہ اپنے مال کے خود مالک اور خود مختار ہو سکتی ہے الحمدللہ. جس طرح سے مردوں کے لیے رولز ہوں گے قصاص میں, اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی ہیں, کیونکہ عورتوں کی جان کوئی وہ نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورتیں کمتر ہیں لہٰذا ان کی جان کا کوئی بدلہ نہیں ہے, نہیں, سیم اسی طرح سے مردوں کی طرح عورتوں کا بھی ہے, قصاص میں ان سے بھی لیا جائے گا. تو اسلام جس تہذیب کو پیش کرتا ہے, اسلام جو اصول ہمیں دیتا ہے زندگی گزارنے کے, وہ دراصل ایک بہت ہی بہترین اور عدل والے معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے اسلام الحمدللہ. اگر ہم اسلام کو فالو کریں گے, اسلامی تہذیب کو فالو کریں گے, اسلامی اصولوں کو فالو کریں گے, تو یقین جانیے معاشرہ بہت خوشحال ہوگا. جیسے کہ آپ دیکھ لیں خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا یا اس کے بعد بھی, جب تک کہ جیسے بھی اسلام کی جو عمارت گرتے گرتے گری ہے, لیکن پھر بھی کم از کم دوسرے معاشرے کے مقابلے میں اسلامی معاشرہ بہت حد تک انصاف پسند اور عدل والا معاشرہ تھا, جس میں مظلوم کی فریاد رسی ہوتی تھی, ظالم کا ہاتھ پکڑا جاتا تھا, ہے نا. تھا نہیں, کیسے بھی گئے گزرے تھے مسلمانوں کی بات کے حکمراں, چاہے وہ سلطنت عباسیہ ہو, چاہے وہ سلطنت فاطمی ہو, جیسے بھی تھے, یا سلطنت عثمانیہ ہو, جتنی بھی ڈائنیسٹی آئیں ساری کی ساری ٹھیک ہے ہو سکتا ہے وہ ذاتی طور پر ان کے اندر خرابیاں ہوں گی، لیکن انہوں نے مجموعی طور پر معاشرے میں اچھائیوں کو قائم کرنے کی کوشش کی۔ اگر اس کے برعکس ہم دوسرے معاشرے کو دیکھیں، دوسرے مذاہب کو دیکھیں، تو کیا نظر آتا ہے؟ ہر طرف ظلم اور بربریت نظر آتی ہے، معاشرے طبقاتی فرق نظر آتا ہے، ایلیٹ کلاس اور مڈل کلاس اور لوور کلاس۔ اسلام یہ سارے کلاسز کو مٹانے آیا تھا، اسلام نے تمام فرق ہی مٹا دیا تھا کہ چاہے وہ غلام ہو چاہے وہ امیر ہو، سب ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز۔ واقعی میں تو اسلام نے کیسا عدل اجتماعی دیا پوری دنیا کو کہ آج بھی دنیا حیران اور دنگ ہے دیکھ کر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ لوگ آپ کو غم زدہ نہ کریں، یا کفار کی دوڑ دھوپ آپ کو غم زدہ نہ کرے، وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اور آپ دیکھیں کہ 23 سال کے عرصے میں واقعی میں انہوں نے جتنا نقصان پہنچانا چاہا اللہ تعالیٰ کو، یا اللہ کے رسول کو، یا مسلمانوں کو، کیا ان کا نقصان پہنچانا کوئی فائدہ مند ہوا؟ نہیں نا۔ کس کی جیت ہوئی، کس کو وکٹری ملی؟ اسلام کو وکٹری ملی الحمدللہ، کیونکہ وہ حق ہے، دین حق ہے اسلام۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ کو خوف زدہ ہونا ہی نہیں چاہیے کفر کی طاقتوں سے، کفر کے تمام حربوں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ آج پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی کوشش کر رہے ہیں، اور واقعی میں کر رہے ہیں، اسلام کو دبانے کی، اس کو مٹانے کی، اس کو بدنام کرنے کی، لیکن کیا ان کوششوں سے اسلام کا چراغ بجھ جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اس لیے تھا، کس لیے بھیجا تھا؟ دین حق دے کر بھیجا تھا، تاکہ اس کو تمام جن سے دین پر غالب کر دیں۔ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلی، کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اپنے رسول کو اس لیے تاکہ وہ تمام ادیان پر اسلام کو غالب کر دیں۔ تو رسول آتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ ہر چیز کو مٹا کر دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ولو کریحل، ایک جگہ مشرکون آتے ہیں، ایک جگہ کافرون آتے ہیں، کہ وہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جنس دین پر غالب کر دیں، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ تو رسول آتا ہی اس لیے ہے کہ وہ اسلام کو غالب کرنے کے لیے۔ اور اب آپ بتائیے کہ کیا اب کوئی اور رسول آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ تو اب کس کو یہ کام انجام دینا ہے، یعنی دین کو غالب کرنے کے لیے کس کو یہ کام انجام دینا ہے؟ ہم امت مسلمہ کو، ہمیں۔ تو اللہ کے رسول کا اس دنیا میں آنا اصل میں بہت ہی بڑی ہمارے لیے سعادت اور یہ بابرکت بات تھی کہ رسول اکرم آئے، انہوں نے پوری دنیا پر یا پورے دوسرے تمام جو مذاہب تھے، جھوٹے سچے مذاہب، ان سب کو ختم کر کے رسول اکرم نے جو اصل دین حق تھا اس کی تبلیغ کی اور اس کو غالب کر دیا اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ تو ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو ویسے ہی سب اسلام کو قبول کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کو دیکھنا چاہتے کہ کون اس کی بات مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت زیادہ آرزو مند تھے، بہت زیادہ ان کے دل میں تمنا تھی کہ سارے کے سارے لوگ اسلام قبول کر لیں، اور اسی کے لیے وہ دن رات جدوجہد کرتے تھے، دن رات محنت کرتے تھے۔ اور جب سامنے والا اسلام قبول نہ کرتا تو آپ کو بہت افسوس ہوتا تھا، آپ بہت زیادہ انہیں غم زدہ ہو جاتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، ان کی کفر اور شرک پر، رغبت اور چاہت پر آپ خوف زدہ نہ ہوں، آپ آزردہ خاطر نہ ہوں، آپ رنجیدہ نہ ہوں، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ تعالیٰ خود اپنے دین کا حامی اور ناصر ہے، اپنے رسول کی مدد کرنے پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو بزور نافذ کرنے والا ہے، سبحان اللہ، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ ان کی پرواہ مت کریے۔ اور یہ لوگ اگر آج اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، یہ اسلام کے خلاف دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، تو اصل میں یہ اپنا ہی نقصان خود کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ دیکھیں کہ مومن، آج آپ غزہ کے مسلمانوں کا ایمان خود دیکھ لیجیے آپ، کہ اتنا مارنے پر بھی، اتنا مرنے پر بھی، کیا ان کے ایمان میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ تو مومن تو نہیں ڈرتا کسی چیز سے، وہ جان دینے سے بھی نہیں ڈرتا، اس کو ایمان سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے اپنا۔ تو یہ لوگ کیا کریں گے، کیا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں تو دنیا بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، دنیا کا نقصان کریں تو اس کو وہ نقصان کوئی نقصان ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیا تو سب کو یہیں چھوڑ کر جانی ہے، اصل چیز تو ایمان اور عمل صالح ہے اصل میں۔ تو ایمان سے محروم ہو کر اس دنیا میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ، سب سے بڑا نقصان تو یہ خود اپنا خود ہی کر رہے ہیں کہ ایمان سے محروم ہیں یہ لوگ۔ تو قیامت کے دن تو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی حقیر اور ذلیل ہوں گے یہ لوگ، ان کے لیے کوئی اجر میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، بے یار و مددگار ہوں گے۔ اور ان کے اوپر سے عذاب بھی ہوگا، بڑا عذاب بھی ہوگا اور دردناک عذاب بھی ہوگا، تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہی ان کی سزا ہے اصل میں کہ ان کو اسلام کی توفیق ہی نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی یہ ایمان کی دولت دراصل ان بندوں کو دیتا ہے جن کو پسند کرتا ہے، جن کو چن لیتا ہے، ان کو ہدایت اور توفیق ملتی ہے الحمدللہ اسلام کو قبول کرنے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دراصل اس بات کا علم ہے کہ کس کے سامنے ہدایت کی بات پیش کی جائے تو کون اس کو قبول کرے گا، کون نہیں کرے گا، اور جس کے سامنے ہدایت کی بات پیش کی بھی جا رہی ہے وہ سن کر بھی نہیں مانے گا۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے اس بات کا علم ہے کہ اس کے سامنے کتنی بھی بار ہدایت کی بات کی جائے گی یہ ماننے والا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حجت تو تمام کر دی کہ ان کے سامنے دین کی دعوت کو پیش کر دیا گیا، اب انہوں نے نہیں مانا، لہٰذا ان کا ہی قصور ہے اس میں، کسی اور کا نہیں۔ تو جو لوگ چنتے ہی کفر اور شرک کو ہیں تو پھر وہ اپنے لیے کیسے بھلائی کی کوئی تمنا کر سکتے ہیں؟ تو جن کے دل میں نیک نیتی ہوتی ہے، جن کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، جن کے دل میں خواہش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ایمان کی دولت سے سرفراز کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے دراصل، تاکہ وہ اپنے خراب اخلاق کو چھوڑ کر اچھے اخلاق اپنائے، اچھے مقصد کے لیے زندگی گزاریں، رشد و ہدایت کو قبول کریں۔ تو ہم اپنا نام کن میں لکھوانا چاہیں گے کہ ہمارے لیے کیا چیز درست ہو سکتی ہے؟ ہمیں تو آپ دیکھیں نا کہ ہر قیمت پر، ہر بدلے میں ہم کو صرف ایمان چاہیے۔ اگر ہم زندگی بھر کی تمام دولت سب کچھ بھی لگا دیں تو اس کے بدلے اگر ایمان ملتا ہے تو یہ پھر بھی سستا ہی سودا ہوگا، کیونکہ ایمان دنیا کی تمام بڑی سے بڑی دولت سے سب سے بڑھ کر ہے، الحمدللہ قیمتی متاع ہے یہ۔ تو جن لوگوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو چنا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ وہ اپنی ذات کو خود نقصان پہنچا رہے ہیں، اسی لیے ان کے لیے دو قسم کے عذاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے ان کفار کے سوا اپنے نیک اور پسندیدہ بندوں کو مقرر کر رکھا ہے، اور اپنے دین کی مدد اور نصرت کے لیے اپنے پسندیدہ بندوں میں سے وہ دراصل ایسے لوگوں کو چنتا ہے جو اہل بصیرت ہوں، شعور رکھنے والے ہوں، اور ایسے لوگوں کو تیار کرتا ہے جو اس کے دین کو مزید اور آگے پہنچا سکتے ہیں، اس کو پھیلا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا، کہہ دیجئے کہ تم اس قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا جب یہ ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارا بھی حال یہی کرے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہونے والے بنے، اس کے ہر حکم پر اپنے سر کو جھکانے والے بنے، یعنی سر اطاعت خم کر دیں، آمنا اور صدقنا کہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے ہم سر کو جھکا دیں۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہو کہ بس صرف اور صرف اسلام کی خاطر جئیں، اللہ کی خاطر جئیں، اور اللہ کی خاطر مرنے والے بنیں، اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ آگے کیا ہے دیکھیں، 178، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور نہ گمان کرے کافر، الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا ہے، أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، یعنی وہ کافروں کے بارے میں جن کو ڈھیل دی جا رہی ہے کہ یہ ان کے لیے خیر ہے، لِأَنفُسِهِمْ ان کی جانوں کے لیے، اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، ہم تو صرف مہلت دیتے ہیں ان کو، لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، تاکہ وہ زیادہ ہو جائیں گناہ میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا ہے یہ اللہ کے دین کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے، پیچھے سے دیکھتے آئیے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کافر لوگ ہرگز یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ گناہ کر سکتے ہیں کر لیں، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو۔ یعنی اصل میں آپ دیکھیں نا کہ یہ بھی ایک قانون استدراج ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کچھ لوگوں کو گناہوں میں ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے، یا ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے، اور وہ لوگ خوش ہو رہے ہوتے کہ دیکھا ہم برے کام کر کے بھی ہم کو کوئی عذاب نہیں آ رہا ہمارے اوپر، اس کا مطلب ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ تو ایک طرح سے وہ خوش فہمی، ایک زوم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور مزید گناہوں میں، تکبر میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یعنی ورس سے ورس ان کی سچویشن ہوتی چلی جاتی ہے برائی میں۔ تو وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یا اس کے دین کو پسند نہیں کرتے، یا اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو جو ہم ڈھیل دے رہے ہیں تھوڑی بہت، ان کو پکڑنا ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم تو ان کو مہلت دے رہے ہیں اصل میں، ہم ان کو کوئی پسند نہیں کرتے، یا وہ ہمارے پسندیدہ بندے نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو معاملہ ایسا ہرگز نہیں ہے جیسا وہ سمجھتے ہیں. یہ مہلت دینا تو دراصل ان کے لیے سزا اور عذاب میں اضافہ کرنے کے لیے ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اسمن, کہ ہم تو انہیں اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں مزید اور آگے بڑھتے چلے جائیں, تاکہ ان کو رسوا کن عذاب دیا جا سکے. یہ جو عذاب المہین ہے یہ بھی قابل غور ہے, اصل میں رسوا کرنے والا عذاب. یعنی اس وقت قیامت کے دن دراصل اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا سب کے سامنے, سب کے سامنے ان کی بے عزتی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کی سرکشی بڑھ جاتی ہے اور وہ بار بار پھر کفر کا اظہار کرتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس کو ایسے کھینچتا ہے کہ وہ منہ کے بل گر پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ دور نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ پکڑے گا نہیں, اللہ تعالیٰ ضرور پکڑے گا. بس ظالموں کو اس مہلت سے ڈرنا چاہیے اور انہیں یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اچھا وہ اس پکڑ سے بچے رہ جائیں گے. تو جو مشرکین مکہ تھے دراصل وہ بار بار رسول اکرم سے یہ بھی کہتے تھے کہ اچھا دیکھو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو اور ہم غلط ہیں تو پھر تم پر اتنی غریبی کیوں مسلط ہے, تمہارے بیٹے کیوں ان کی وفات ہوتی جا رہی ہے, تمہاری کوئی اولاد کیوں نہیں زندہ ہے, بیٹوں کو کہتے تھے وہ, اور تمہارے پاس کوئی مال و دولت بھی نہیں ہے, کوئی سرداری بھی نہیں ہے, جبکہ ہمارے پاس دیکھو ہمارے پاس بیٹوں کی کثرت ہے, مال کی کثرت ہے, سرداری ہے, سب کچھ ہے. تو وہ یہ کہنا چاہتے تھے دراصل رسول اکرم سے کہ دیکھو ہم خوش قسمت ہے اور اللہ ہم پر مہربان ہے, نعوذ باللہ, کیونکہ اگر ہم ظالم ہوتے یا ہم خراب ہوتے تو ہم پر تو عذاب آنا چاہیے تھا, اللہ تعالیٰ کا ہمارا تو نقصان ہونا چاہیے تھا. اور آپ دیکھیں یہی سوچ آج انسان کے ایمان کو کمزور کرتی ہے. آج بہت سارے مسلمان دراصل آپ دیکھیں یہ جملہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم پر ہی کیوں مصیبتیں آ رہی ہیں, ہم سے کوئی گناہ تو نہیں ہوئے ہیں. اب دیکھیں گناہوں کی وجہ سے ٹھیک ہے ایک ریزن ہوتا ہے یہ بھی, لیکن ایکچولی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرنا چاہیے, جو آپ کے ساتھ اچھی ہوئی ہو یا بری ہوئی ہو, یہی تو تقدیر پر ایمان لانا ہے اصل میں. اچھا اللہ تعالیٰ مدد کیوں نہیں کرتا ہماری, یا اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد کیوں نہیں فرما رہا, کب بدل اللہ تعالیٰ مدد بھیجے گا, یہ جملے تو اصل میں یہ نافرمانی والے جملے ہیں, ایسے جملے نہیں کہنا چاہیے ہمیں. ہمیں اپنی کوتاہیوں پر نظر ڈالنی ہوگی, اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنی ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہوگی خیر کی. تو اگر ظالموں کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کوئی پسندیدہ بندے ہیں, اور مسلمانوں پر اگر مشکلات آتی ہیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ناپسندیدہ بندے نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو آزمانا چاہتا ہے اور اس آزمائش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ اجر عظیم کو لکھنا چاہتا ہے, اسی لیے ان کے اوپر آزمائش آتی ہیں. آپ دیکھیں نا کہ جتنا بندہ پختہ ہوتا جائے گا, یعنی جتنی اس کے اوپر مصیبتیں آئیں گی وہ اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا. آپ کسی بھی جس کو جب اچھی طرح ٹھوکتے ہیں بہت زیادہ, تو آپ دیکھیں وہ ٹھیک ہے پچک جاتی ہے, لیکن ٹھوکنے سے وہ مضبوط ہو جاتی ہے نا, پھر مزید اس میں کسی چیز کی گنجائش نہیں رہتی ہے. تو جب بندہ اس پر جب مسلسل آزمائشیں پڑتی ہیں تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے, ایمان پر ثابت قدم ہو جاتا ہے, وہ اسے پھر ہوائیں تنکوں کی اور خس و خاشاک کی طرح اڑائے نہیں لیے پھرتی ہیں, بلکہ وہ اپنی جگہ مضبوط رہتا ہے, ہواؤں سے مقابلہ کرنے والا رہتا ہے الحمدللہ. تو ہم کو بھی اپنے ایمان کو اسی طرح سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اصل میں, کہ ہمارا ایمان اسی طرح مضبوط ہو اور ہم اللہ تعالی سے اجر کی امید رکھیں. تو مومن کا ایمان مزید پختہ ہوتا ہے اور کمزور ایمان والے یہ منافقین دراصل مزید اللہ تعالی کی ذات سے مایوس ہوتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالی بعض اوقات اپنے بندوں کو ابتلا یعنی آزمائشیں دے کر آزماتا ہے, ان کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو. اور ہم پڑھتے آئے ہیں کہ یہ تو ہو کر رہے گا, یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا, نقصان سے, بزنس کے نقصان سے, بھوک سے, خوف سے, سب سے آزمائے گا. لیکن پھر خوشخبری کس کے لیے ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے, مبشر الصابرین, کیونکہ ان کے اوپر جب بھی کوئی مصیبت آتی تو وہ کیا کرے, وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی تو پھر وہ کیا کہتے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف واپس پلٹ کر جانا ہے, ہم تو اللہ ہی کے ہیں. تو غزوہ احد کے دوران دراصل پتہ چل گیا تھا کہ کون کمزور ایمان والے ہیں, کون پکے ایمان والے ہیں, کون مومن ہیں, کون منافق ہیں. بعض وقت کوئی ایک چیز ایسی آتی ہے نا انسان کی زندگی میں جو آپ کو کھرا یا کھوٹا ثابت کر دیتی ہے, یعنی وہ چیز آپ کے لیے, وہ آزمائش آپ کے لیے کسوٹی ہوتی ہے اصل میں. تو جنگ احد بھی کسوٹی تھی دراصل میں, منافق چھٹ کر پہچانے گئے, کمزور ایمان والے بھی پہچانے گئے اور پکے ایمان والے بھی الحمدللہ اس وقت سامنے آ گئے, پہچانے گئے. تو آگے اسی کو کنٹینیو ہم کریں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں, کیونکہ تھوڑا سا یہ بڑا ٹاپک رہے گا, اس میں بخیلی کی بھی بات آئی ہے. میں چاہ رہی تھی اصل میں کہ ہم لوگ اس نقطۂ نظر سے ان آیت کو پڑھیں. ہم میں سے ہر ایک دین کا داعی ہے اصل میں, ہم میں سے ہر ایک کو انہیں کچھ کرنا ہے, کوئی ایسا کام کرنا ہے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو. ہم کو اپنے مقصد پر نظر رکھنی ہے، یعنی آپ کو، مجھے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا؟ ہمیں مسلمان گھرانوں میں اگر پیدا کیا تو ہم سے اللہ تعالیٰ کیا کام لینا چاہتا ہے؟ ہمیں کس بات کے لیے زندہ رہنے کی ضرورت ہے، اور کس بات کو زیادہ اہمیت دینی ہے؟ کیا کام ہم کو کرنا ہے، اور کیا چیزیں اس راستے کی رکاوٹ بن سکتی ہیں؟ اور جب اللہ تعالیٰ خبیث اور طیب کو چھانٹے گا تو ہم کس کیٹیگری میں شامل ہونا چاہیں گے؟ نعوذ باللہ، خبیث میں تو نہیں شامل ہونا چاہیں گے نا، بلکہ طیب کی کیٹیگری میں ہم شامل ہونا چاہیں گے۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا قربانی دینی پڑے گی؟ ہمیں پھر اپنا دل کھول کر سب کچھ خرچ کرنا پڑے گا، چاہے وقت ہو، مال ہو، صلاحیتیں ہوں، ٹیلنٹ ہو، جو بھی ہو، یا بخیلی کرنی پڑے گی؟ نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی بخیل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ بہت کچھ، سب کچھ دینے والا بنائے اللہ کے راستے میں۔ تو اگلی دفعہ بہت امپورٹنٹ آیتیں ہیں، اور میں اس کو ایک اسلامی معاشرے کے لحاظ سے لے کر جانا چاہ رہی ہوں، ہر ٹیم ورک کے لیے، ہر آرگنائزیشن کے لیے، ہر آرگنائزیشن کے کام کرنے والوں کے لیے۔ ایک بطور میں اس کو ماڈل دینا چاہ رہی ہوں آپ کے سامنے، کہ ہمیں ایک کیسے معاشرے کی بنیاد ڈالنی ہے، اس میں ہمیں کیسے لوگ چاہیے کام کرنے کے لیے، یعنی اسلام جس مقصد کے لیے آیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر کیا کیا صلاحیتیں پیدا کرنی ہوگی، اس کے لیے کیا قربانیاں دینی پڑے گی، اس کے لیے کیا لائحہ عمل مرتب کرنا ہوگا، اور ہمیں کیسے کام کرنا ہوگا تاکہ ہم وہ دل کی تنگی سے بچ جائیں، اور اللہ کے راستے میں بے دھڑک، بے جھجک، جو ہم سے ریکوائرمنٹ ہو اس وقت، جو تقاضے ہوں وقت کے، ہم اس کو پورا کرنے والے بنے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ وحل العقدۃ من لسانی یفقہ قولی، کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں انشاءاللہ۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔